بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. خدا متعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے. اس نے ہمیں ذکر سعید الشہداء کی نعمت سے نوازا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کو جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرمائے, اور انشاءاللہ ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی خدمت گزاروں میں قرار فرمائے. وقت کے امام کی ظہور کی تاجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مجلس سال ثواب کے لیے, اور یوں احساس ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کر رہا ہو تو پہلے اس کے لیے واضح ہو کہ ہم کیا کام انجام دے رہے ہیں, اس کو انجام دینے کا بہترین طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. اس مناسبت سے چند جملات آپ کی خدمت میں اس سال ثواب کے فلسفے اور اس کی حکمت کے عنوان سے عرض ہوں گے, اور اس کے بعد موضوع کی مناسبت سے چند عرائض عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایثار ثواب کا مطلب ثواب پہنچانا ہے, اور جب ہم ایثار ثواب کی مجلس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ مرحوم یا مرحومہ کی روح کی بلندی کے لیے, چونکہ ان کے اپنے اعمال سے رابطہ اب ختم ہو چکا ہے, اب وہ خود کوئی اعمال انجام نہیں دے سکتے ہیں, اپنے روح کے لیے مزید کوئی فائدہ خود سے نہیں پہنچا سکتے, لہذا خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سائے میں ایک ذریعہ فراہم کیا ہے, اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ اگر مرحوم یا مرحومہ کے چاہنے والے, ان کی جان پہچان والے, ان سے ہمدردی رکھنے والے, ان کی روح کو کوئی ثواب پہنچانا چاہیں تو وہ اس دنیا میں اس نیت سے کہ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں کوئی عمل انجام دے دیں. اگر ثواب بنے گا تو خدا تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کی روح تک پہنچا دیا جائے گا. اس اعتبار سے یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے, اور اس میں ہدف یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب بنے, اور مقصد یہ ہے کہ دائرے کے مرحوم یا مرحومہ کی روح کو اس ثواب سے فائدہ پہنچے. لیکن جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے احکام, بہت ساری عبادات, بہت سارے دستورات میں سے فلسفہ اور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, صرف ظاہر باقی رہ گیا ہے, اسی کی طرح ان تمام امور کی طرح یہ معاملہ بھی شامل ہے کہ اب ہمارے ذہن سے یہ نکل گیا ہے کہ ایثار ثواب کا اصلی ہدف کیا ہے. تو اب وہ ہدف گویا ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے, لوگوں کے ذہن میں ہے لیکن اس پر توجہ بہت کم ہے. کہ ہم یہاں پہ کوئی ثواب بنا رہے ہوں گے. معمولاً دوسرے عناوین ہیں جن کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لوگوں کے سامنے زیادہ حاکم ہو گئے ہیں. لہٰذا بہت کم شرکت کرنے والے اپنے ذہن میں یہ سوچ کر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی ثواب بنانا ہے, اب ذہن میں یہ چیزیں زیادہ نہیں رہتی. ہاں, ذہن میں اجمالاً ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا ہے, وہاں پر کچھ شرکت ہونی ہے, اور اس کا لازمی حصہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو سوگوار خاندان ہے اس کو پرسا دینا ہے. لیکن وہ اصل حکمت کہ ہمیں در حقیقت مرحوم یا مرحومہ کی روح کی بلندی کے لیے محنت کرنی ہے, ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کرنا ہے, وہ اب ذہن سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اس خاطر ہم نے ضروری سمجھا کہ یہ بات عرض کریں. اگر یہ فلسفہ آپ کی اور ہمارے ذہن میں ہو تو پھر ایک سوال آنا چاہیے ذہن میں, وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کیسے بنے گا, اور ہمارے اس عمل میں ثواب بن کیسے رہا ہے. یعنی یہ کہ آپ گھر سے نکلے, یہاں تک پہنچے, اور یہاں سے دوبارہ واپس گھر چلے جائیں گے چند منٹس کے بعد, اس میں ثواب کیسے بنے گا؟ تو اس کے متعدد جوابات ہیں. وہ یہ کہ جب آپ یہاں پہ تشریف لائے, شاید قرآن خوانی ہوئی ہوگی, قرآن کریم پڑھنے سے ثواب بنتا ہے. جب آپ یہاں پہ تشریف لائے ہوں گے تو آپ نے مومنین سے ملاقات کی ہوگی, مومنین سے ملاقات کرنا ثواب کا سبب ہے. آپ نے سوگوار خاندان کو تسلیت تعزیت کے چند جملات کہے ہوں گے, یہ بھی ثواب کا سبب ہے. جب آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو ابھی مرثیہ سلام ہوا, اس میں ذکر سید الشہداء ہوا, ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہوا, یہ ثواب کا سبب ہے. اسی طریقے سے یہ مجلس اور اس کے اندر ذکر اہل بیت, مصائب اور پھر زیارت مثلا, ان تمام میں ثواب ہے. لیکن کوئی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جتنا بھی ثواب بن رہا ہے وہ مجلس کے ختم ہونے پر رکے نہیں, مزید ثواب بنتا رہے. ایک طریقہ کار ایسا ہے, اگر آپ نے کوئی توجہ نہیں دی تو یہ ہوگا کہ جتنی دیر آپ یہاں تشریف فرما رہے ثواب ہوگا, وہ ثواب بنے گا بھی, جیسے ہم یہاں سے تشریف لے جائیں گے پھر ثواب ختم ہو جائے گا. البتہ صرف ایک قید کے ساتھ, ایک شرط کے ساتھ, وہ یہ کہ نیت میں خلوص ہو کہ یہ کام واقعاً اللہ کے لیے انجام پا رہا ہے, واقعاً دین کے لیے. یعنی اگر رکھ رکھاؤ کی خاطر ہوا تو پھر ثواب بننا بہت مشکل ہے, چونکہ عبادات کی ایک شرط ہے اور وہ قربتاً اللہ ہے. اگر وہ نہ ہو, صرف اس خاطر ہو کہ ہمیں سوگوار خاندان کو منہ دکھانا ہے ورنہ کل سامنے ہوگا تو کیا ہوگا, اگر صرف اتنا ہو تو پھر ثواب بننا مشکل ہے, اس حصے کا ثواب نہیں بنے گا پھر. اور میں جو عرض کیا آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ اس شرط کے ساتھ ثواب بن رہا ہوگا, لیکن اگر ایک عمل اور کر لیں تو پھر ثواب بہت بن سکتا ہے, اور وہ عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. درود پڑھنے کی ایک شان ہے, اور وہ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ بلند آواز میں پڑھا جائے, لیکن شان یہ ہے کہ مل کر پڑھا جائے. چونکہ یہ جو اجتماعی عبادات ہوتی ہیں ان میں ایک حکمت آپ کا اجتماع ہے, آپ کا مل کر پڑھنا, اور اس میں کوشش یہ کیجئے کہ آپ جس لہن میں اور جس آواز میں درود پڑھنا شروع کریں اسی پر ختم کریں. کیونکہ اگر آپ نے بلند آواز میں شروع کیا اور آخر تک چلتے چلتے آپ کی آواز ختم ہونا شروع ہوئی تو یوں لگے گا کہ جیسے تکلفاً آپ نے پڑھ ڈالا, شان ظاہر نہیں ہوگی, عظمت ظاہر نہیں ہوگی. اجتماعی عبادات میں شان اور عظمت کا ظاہر ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ گھر میں بیٹھ کے درود پڑھتے رہیے. یہ جو سب مل کر کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں اجتماع نظر آئے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں بہت زیادہ بلند آواز میں ہونا بہت ضروری ہے, نہیں, شاید بلند آواز کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, مگر اس وقت کہ جب کوئی دیکھ رہا ہو دشمن, اور دشمن کو یہ دکھانا مقصود ہو کہ ہم متحد ہیں اور پرجوش ہیں, اس وقت پھر شاید بلند آواز میں ہونا بہت ضروری ہوگا, جس کی فی الحال کوئی مصلحت نہیں ہے. لیکن کم از کم اکٹھا ہونا چاہیے, ایسے جوش کے ساتھ ہونا چاہیے کہ دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ تکلفاً کہا ہے, سمجھے کہ نہیں, ارادتاً کہا ہے, کوشش کے ساتھ کہا. اس سارے ثواب کی مجلس کو اور زیادہ بڑھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس مجلس میں کوئی ایسا ذکر کیا جائے جس سے لوگوں کے عمل میں کوئی مثبت تبدیلی آ جائے, اچھی تبدیلی آ جائے, کوئی ایسی تبدیلی آ جائے جس میں جو کوئی اچھا کام پہلے نہیں کر رہے تھے اب شروع کر دیں. خدا نہ کرے اگر کوئی غلط کام ہو رہا تھا تو وہ غلط کام رک جائے. اگر مجلس کے دوران میں ایسا کوئی ذکر ہو گیا جس سے کوئی اچھا کام جو نہیں ہو رہا تھا ہونا شروع ہو گیا, کوئی غلط کام جو ہو رہا تھا وہ رک گیا، تو اب جب تک یہ اچھائی چلے گی اور برائی رکے گی اس کا ثواب بھی مرحوم یا مرحومہ کو ملتا رہے گا، اور پھر یہ عمل بہت لمبا ہو سکتا ہے، پھر یہ ثواب کا عمل مسلسل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں کوشش کرتے ہوئے کچھ جملات ایسے کہے جس سے کوئی شخص جو اپنا واجب عمل انجام نہ دے رہا تھا اب انجام دینا شروع کر دیا، تو جب تک وہ واجب عمل انجام پاتا رہے گا مرحوم یا مرحومہ کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور بہت سارے لوگوں کو ثواب ملے گا. جن لوگوں نے مجلس کا انعقاد کیا ان کو بھی ثواب ملے گا، جو انجام دے رہے ہوں گے ان کو بھی ملے گا، ہم جو اس میں وسیلہ اور واسطہ بنے ان کو بھی ملے گا، اور انشاءاللہ مرحوم یا مرحومہ جن کے نام پر مجلس ہو رہی ہے ان کو بھی ثواب ملے گا. اور یہ اس تبدیلی سے ہٹ کر ہے جو دنیا میں ہمیں نصیب ہوگی. اللہ کے ہر واجب کے پیچھے کوئی مصلحت ہونی چاہیے، اور خدا تعالیٰ کے کیے ہوئے ہر حرام کے پیچھے کوئی نقصان ہونا چاہیے. اگر کوئی واجب ترک ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی مصلحت ہاتھ سے چلی گئی، کوئی حرام انجام پا گیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی بڑا نقصان ہے جو اب جھیلنا پڑے گا. بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ اس مسئلے پہ واضح نہیں ہیں کہ کسی بھی واجب کا ترک ہونا کسی بڑی مصلحت کو ہاتھ سے کھونے کے برابر ہوگا، اور کسی بھی حرام کا انجام پانا کسی بڑے نقصان کو سامنا کرنے کے برابر ہوگا. لہذا بہت آسانی سے ہمارے معاشرے میں فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے. اگر خدا متعال کے نزدیک فجر میں کوئی مصلحت نہ ہوتی تو خدا کو لوگوں کی نیند کو توڑنے سے کیا ملنا تھا، کیوں واجب کیے؟ اگر کوئی مصلحت نہیں ہے تو کیوں خدا نے واجب کیے؟ اور اگر کوئی مصلحت ہے تو یہ کون سی زندگی ہے جس کی ابتدا ہی خدا کی مخالفت سے ہو رہی ہے؟ اب کیا برکت ڈھونڈیں گے ہم؟ اب کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ڈھونڈیں گے جس دن کی ابتدا ہی خدا تعالیٰ کی مخالفت سے کی ہے؟ یہ بہت سادہ سی بات ہے، اور یہ میرے خیال میں ہر اس شخص کے لیے واضح ہے جس کو کبھی صبح سفر کرنا پڑ جائے. اگر کبھی صبح سفر کرنا پڑ جائے، کوئی ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ہو، کسی صورت میں اس کی نیند غلبہ نہیں کرے گی، اس کو جاگنا ہوگا، چاہے 10 الارم لگانا پڑے وہ جاگے گا اور سفر پہ جائے گا. کیوں؟ اس کی مصلحت ہے، اور وہ مصلحت اس کو حکم خدا میں نظر نہیں آ رہی. اچھا، اب یہ جو خدا نے متعلق کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، یہ جو مصلحتیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ سب جمع ہو رہی ہیں اس معاشرے کے اندر. جتنے حکم خدا ٹوٹ رہے ہیں اس کی تاثیر ایک فرد پر ہے، ایک معاشرے پر. جتنے احکام خدا نے متعلق کی فرما برداری ہوگی اس کا ایک اثر آپ پر ہوگا، ایک اثر معاشرے کے اوپر ہوگا. بہت آسان بات ہے کہ اگر ایک معاشرہ نافرمانی کے حد میں بہت آگے بڑھ جائے پھر تصور نہ کرے کہ دنیا بھی بچا سکے گا، پھر دنیا نہیں بچے گی. یعنی ہم میں سے بعض کے ذہن میں شاید کہیں یہ رہ گیا ہے کہ حکم خدا کی نافرمانی پر صرف آخرت جائے گی، جبکہ آخرت صرف کہنے کے قابل نہیں ہے، آخرت صرف سے بہت بڑھ کر ہے. لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر حکم خدا پامال ہوگا صرف آخرت جائے گی، دنیا تو محفوظ رہے گی. یہ دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے. حکم خدا کی پامالی سے نہ صرف آخرت جائے گی، اور وہ میں کہہ رہا ہوں صرف وہاں نہیں ہونا چاہیے، وہ اصل وہی ہے، لیکن نہ صرف آخرت جائے گی بلکہ دنیا بھی قطعاً نصیب نہیں ہونی ہے، یہ طے شدہ بات ہے. لیکن یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیں یہ دھوکہ دے رہی ہے کہ اگر خدا کے حکم کی پامالی ہو جائے گی، اس خدا کے حکم کو پامال کر دو گے، آخرت کا نقصان ہوگا، دنیا میں کچھ نہیں ہوگا. نہیں، بہت کچھ ہوگا، اور جو کچھ ہماری دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہمیں سکھانے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا. نہ ہمارے پاس سکون رہا ہے، معاشرتی سکون نہیں ہے، معاشرتی نامنی میں انفرادی طور پر ہم لوگ محبتوں سے محروم ہو چکے ہیں، رشتوں مناسبتوں کے درمیان جو الفتیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. وفاداری، ایک دوسرے کا پاس رکھنا، ایک دوسرے کی مشکلات میں کام آنا، اب یہ ناپید ہے، اب یہ سب ختم ہو گیا ہے. اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں. اگر یہ صورتحال اور اس سے زیادہ خراب ہونے والی صورتحال جو سامنے ہے قابل تحمل ہے تو چلیے اسی پہ چلتے ہیں. لیکن اگر یہ صورتحال اور اس سے زیادہ خراب ہونے والی صورتحال جو مستقبل قریب میں آنے والی ہے اور سب کو نظر آ رہی ہے قابل تحمل نہیں ہے, تو کیا اب وقت نہیں آیا کہ حکم خدا پہ واپس آ جائیں؟ کیا آزمانے کے لیے بھی حکم خدا پہ واپس آنا بہتر نہیں ہے؟ کیا آزمانے کی خاطر ہی حکم خدا پہ واپس آ جائیں کہ بھائی ہم اتنے برسوں حکم خدا کو پامال کر کر کے اس نتیجے پر پہنچیں, کیا یہ اچھا لگا؟ اگر اچھا لگ گیا ہے جاری رکھیے, اگر یہ اچھا لگتا ہے اس کو جاری کر لیں, اور اگر یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو کیا عقل یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی دیکھ لیا جائے؟ تو اگر یوں سمجھ میں آتا ہے تو حکمت یہ کہتی ہے, عقل یہ کہتی ہے حکم خدا سے ٹکرا کر کچھ نہیں ملنا ہے. اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے, وہ یہ کہ جو کچھ کائنات میں ہے سب کچھ تابع خدا ہے, ہم نافرمانی کر کے کس کو استعمال کر پائیں گے؟ یہ جو حکم خدا کی نافرمانی کر کے نیند بھی لینا چاہتے ہیں, یہ نیند کا سکون بھی تابع خدا ہے. یہ جو میں اور آپ نافرمانی کر کے بدن کو سکون دینا چاہتے ہیں, اس بدن کو بھی تابع خدا رہنا ہے. اس بدن نے گواہی دینی ہمیں ہمارے خلاف قیامت کے دن, نعوذ باللہ تعالیٰ, اگر غلط اعمال انجام دیں گے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, فرماتا ہے جب ان کے ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے اور ان کی جلد بولے گی, ان کی کھال بولے گی, تو یہ چلا اٹھیں گے کہ کس نے تمہیں بولنا سکھا دیا, اور وہ سب کہیں گے کہ انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء, ہمیں اس خدا نے بولنا سکھایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا. پھر وہ بولیں گے. تو اگر اب تک کی مشکلات, اب تک کی مصیبتیں درس اور سبق دینے کے لیے کافی ہیں, اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہت ہیں, جو کچھ ہم لوگ جھیل رہے ہیں اور جو کچھ ہم لوگ جھیل چکے ہیں اور جو کچھ ہم جھیلیں گے قطعاً ناقابل اجتناب, وہ ہمیں سکھانے کے لیے بہت ہے. اور وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ سب یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیے, آپ کے پاس راستے بند نہیں ہوئے ہیں. وہ خدا تعالیٰ غفور الرحیم ہے, جو حکم خدا کی نافرمانی ہے اسے ختم کر دیا جائے, جو حکم خدا کی فرما برداری ہے اس کو جاری کر دیا جائے. سادہ سے ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد وال محمد. اس نوعیت کی مجالس کے اندر معمولاً ہمارے پاس جو مفید وقت ہوتا ہے وہ 30-35 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. 30-35 منٹ میں ہمیں کوئی ایسی بات کہنی ہوتی ہے جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جس سے ثواب مسلسل بنے. واقعاً برا لگتا ہے کہ مرحوم یا مرحومہ کی روح تڑپ رہی ہو کہ ثواب پہنچا دو اور ہم نہ پہنچائیں, برا لگتا ہے. اگر ہم میں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو مرحوم اور مرحومہ کی روح اروا ہم سے التجا کر رہی ہوتی ہیں, اس ٹائم پر التجا کر رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اور ذریعے ہیں نہیں, یہی ذرائع رہ گئے. کسی کے ہاتھ میں کچھ سرمایہ نہ بچے, ایک سرمایہ بچے, اس کی حفاظت پہ کتنی محنت کرے گا؟ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں, اب یہی ایک راستہ ہے. تو وہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو جائے. تو یہ 30-35 منٹ ہوتے ہیں بہت مختصر, جس میں آپ کو کوئی مفید بات کہنی ہوتی ہے. اور اس میں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا, شاید مفید ترین بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ وہ خدا کی طرف واپس آ جائیں. یہ مفید ترین بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے یہ دنیا نافرمانی کے لیے نہیں بنائی ہے, اللہ نے یہ دنیا فرما برداری کے لیے بنائی ہے. جتنی یہاں پہ نافرمانی ہوگی اس دنیا کے فنکشنز میں خرابی آئے گی, اور جب یہ فرما برداری جو اوپر چلے گی یہ بہت اچھی چلے گی. یہ خدا تعالیٰ کی مخلوق انسان نام کر کے, عظیم الشان مخلوق خدا تعالیٰ کی, اور خدا تعالیٰ نے متعدد جگہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر اس کو نہ بگاڑو, اس کو اس کی طبیعی صورتحال پر چھوڑ دو تو یہ اشرف مخلوقات ہے, بگاڑو نہیں بس اسے. یعنی ہمارا اور آپ کا کام اتنا ہی ہو کہ سنوارنا چھوڑ دیں, بگاڑے نہیں تب بھی اشرف مخلوقات ہیں, بس اتنا سا کام کرنا ہے, بگاڑیے نہیں اسے. اچھا بگاڑ کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی. نافرمانی مت کریں. یعنی اس پیرائے میں ہم کہیں گے کہ بھائی مستحب نہ کریں, چلیے مکروہ کر لیجئے, واجب ترک نہ کریں, حرام انجام نہ دیں، اتنا ہی کافی ہے. کہتے ہیں بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت، جو کبھی کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ بھائی ہمیں بتائیں کوئی عبادت جو ہم کریں، تو علماء بڑی عبادت میں کہتے ہیں بڑی عبادت یہ ہے کہ کوئی واجب ترک نہ کرنا، کوئی حرام انجام نہ دینا، بس یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس کو تشخیص کیسے دیں کہ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، مطالعے کا شوق ہماری معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکا ہے میڈیا کی وجہ سے، متعدد وجوہات کی بنیاد پہ کنسنٹریشن رہی نہیں ہے. اگر ہم 10 منٹ تک مسلسل کسی ایک بات کو بیان کریں لوگوں کے ذہن منتشر ہو جائیں گے فوراً. یہ عجیب و غریب فینومینات ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے سوسائٹی کے اندر ہیں. ہم نے آخری 25-30 سال میں ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر جو کچھ کھویا ہے وہ نسل بشریت نے کئی 100 سال میں نہیں کھویا تھا، ہم نے آخری 25-30 سال میں کھویا ہے. اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کھو دیا. صرف وہی بتا سکے گا کیا کھویا ہے جو اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا ہے، صرف وہ بتا پائے گا، ورنہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. تو ایک مشورہ تو بیچ میں یہیں سے دیتا چلوں کہ اگر آپ کو اپنے اوپر اور اپنی نسلوں پر رحم آتا ہو تو ٹی وی بند کر دیجئے گا. اگر رحم نہیں آتا ہے بسم اللہ جاری رکھیے. اب تک جو ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے، آگے بھی بہت برا ہونا ہے، لیکن ہمیں تحمل کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اپنے اندر. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تو یہ انسان کے اندر خوبی ہے کہ انسان اگر اپنی فطرت پر باقی رہے، مخالفت نہ کرے، تو یہ اشرف مخلوقات ہے. اب یہ کیسے سمجھے جب کہ دینی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہے، مطالعات کا شوق نہیں ہے، اور مل کر کے بولنے والوں کے اندر بولنے میں اتنی طاقت نہیں ہے، شاید بات دل سے نہیں نکلتی ہے، زبان سے نکلتی ہے تو ذہنوں سے زیادہ، کاموں سے زیادہ آگے نہیں جاتی ہے. ان تمام کے ہوتے ہوئے ایک انسان جو سمجھنا چاہتا ہے، اچھا کام کرنا چاہتا ہے، وہ معیار کیا بنائے؟ ایک جملے میں معیار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور میں 27 سال سے طالب علم ہوں، مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کچھ ایک اس ایک جملے پر عمل کر لے جس کے پیچھے پوری دنیا ہے، اگر کوئی اس ایک جملے پر عمل کر لے اس کی زندگی کے بارے میں میں تضمین دوں گا کہ رائے حق پر رہے گا. ایک جملے پر عمل کر لے. اور 27 سال ہو گئے مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے، یقیناً اس 27 سال میں میں نے ہزاروں روایتیں پڑھی ہوں گی، اور یقیناً متعدد دفعہ دسیوں دفعہ قرآن کریم پڑھا ہوگا، دسیوں تفاسیر پڑھ لی ہوں گی. ظاہر ہے کہ میرا کام یہی ہے، اس کے علاوہ میرا کام کیا ہے؟ ایک جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، کوئی فیصلہ کرنے لگیں، اپنے ضمیر سے ایک سادہ سا سوال پوچھئے گا، یہ خدا اور اس کی حجت کو پسند ہے؟ بس جو کام بھی کرنے لگیں، دین کا کریں، دنیا کا کریں، دوستی میں کریں، دشمنی میں کریں، محبت میں کریں، نفرت میں کریں، جو کام بھی کریں، ایک سادہ سا سوال اپنے آپ سے پوچھئے گا، خدا کو اور حجت خدا کو یہ کام پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ کریں، اور اگر پسند نہیں ہے تو خدا اور حجت خدا سے لڑ کر آپ کو کبھی کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا، طے شدہ بات ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم لوگ سوسائٹی کے مختلف فینومیناز پہ ریئیکشن دکھانے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، محتاط ہونا بھی چاہیے، گارنٹیڈ تھوڑی ہے کہ ہم ہی صحیح کہہ رہے ہوں، اس لیے ہمیں ریئیکشن دکھانے میں محتاط ہونا چاہیے. لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے گا، تھوڑی سی دیر کے لیے، اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں پہلے ہی، ذرا سا تصور کیجئے گا، آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس مجلس عزا پر بی بی تشریف فرما ہوتی ہیں، اور ان کے سامنے جب یہ میوزک بجتا ہوگا، کبھی اس کا تصور فرمائیے، اب کیسا لگا؟ اور کیا اس مجلس سے باہر جب آپ کے موبائل سے میوزک کی آواز آتی ہوگی تو انہیں سنائی نہیں دیتی ہوگی؟ کیا حجت خدا نہیں ہے جو زمانے اور مکانے کے اندر کوئی محدودیت نہیں رکھتے؟
کیا یہ عقیدہ نہیں ہے میرے اور آپ کا؟ ہم کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کیوں فریب میں مبتلا کیا ہوا؟ ہم کیا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ؟ ایک طرف سے ہم امیر المومنین کا نام لے رہے ہیں، ایک طرف سے اس خاندان پاک و پاکیزہ کا نام لیتے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اور جا بجا کاموں کے اندر ان کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارا ضمیر کہہ رہا ہے انہیں پسند نہیں آئے گا. کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر میں عرض کروں گا، کس کو دھوکہ دیا ہے؟ اپنے آپ کو. میں نہیں کہہ رہا دنیا کی خاطر ترک کریں، دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے، یہاں کے انسان کیا حیثیت رکھتے ہیں، جن سب نے مٹی میں مل جانا ہے، لیکن حجت خدا کی پسند ناپسند تو پسند ہونی چاہیے نا. تو آپ اپنی زندگی میں ایک دستور بنا لیجیے، زندگی میں جو بھی کام کرنا ہو آپ کو، اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، خدا اور حجت خدا کو پسند ہے؟ پسند ہو تو ضرور کریں. میں نے عرض کیا، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ کریں. کیوں؟ ہم لوگ غلام ہیں حجت خدا کے. ہماری زندگیوں کا ہدف یہ ہے کہ ان کے قدم کے اوپر قربان ہو جائیں. اگر ان کو پسند ہے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی کے 50-60 سال اس کی خدمت میں گزر جائیں جو محور کائنات ہے. لیکن اگر پسند نہیں ہے تو کیا ان سے لڑ کر کوئی خوشی مل سکتی ہے؟ یعنی جو لوگ ہم سے یہ کہیں، مثال کے طور پر میں اپنے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مثلاً کوئی معاملہ ہے جس کے اندر مجھے خوشی ملنی ہے اپنی دانش میں، سادہ باتیں عرض کروں، پیچیدگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مثال کے ساتھ عرض کروں کہ کہیں بہت زیادہ تھیوریٹیکل نہ ہو جائیں. ابھی آپ یہاں سے گھروں کو واپس جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو فرصت نصیب ہوگی آپ ٹیلی ویژن کھولیں گے، کوئی کچھ دیکھے گا، کوئی کچھ دیکھے گا، یہ دستور ہے سب کا، زندگی کا ایک روٹین ہے. اچھا، اب اپنے آپ سے پوچھے گا ایک سوال، وہ یہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خدا اور حجت خدا کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ نعوذ باللہ، کیا حجت خدا کو غافل سمجھا ہے کیا؟ اس کے تو آپ معتقد نہیں ہیں نا. آپ حجت خدا کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں، اپنی تمام باتوں میں کہتے ہیں، میں اپنے امام کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں. اچھا، یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ خدا اور حجت خدا کو پتہ ہے؟ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، پسند ہے انہیں؟ اگر پسند ہے ضرور دیکھیں. اچھا، اگر پسند نہیں ہے تو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں. اچھا، جواب ظاہر ہے یہ ہوگا کہ بھئی ہمیں اس دیکھنے سے کچھ مزہ ملتا ہے، وہ مزہ ہم چھوڑ نہیں سکتے. اب اس کا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں. کائنات ساری خدا اور حجت خدا کی ہے. مزہ، غم، خوشی، نفرت، محبت، ساری ان کے ہاتھ میں ہے. اگر ایک شخص کو دنیا کا محبوب بنانا چاہیں اور ساری دنیا جمع ہو جائے اس کو ذلیل کرنے پر، تو اس کو ذلت نہیں ملے گی، اس کو عزت ملے گی. اگر ساری دنیا جمع ہو جائے ایک شخص کو دولت دینے پر، اور خدا کا ارادہ ہوا کہ یہ فقیر رہے، تو فقیر رہے گا، نہیں لڑ سکتی نا ساری دنیا اس سے. خدا اور حجت خدا سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اچھا، اب حجت خدا کو یہ عمل پسند نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے پسند ہے اور مجھے دیکھ کے مزہ ملتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں. اپنے آپ سے پوچھیے گا، حجت خدا سے لڑ کے مزہ آ سکتا ہے کیا؟ اس کا مطلب کہ آپ کہیں گے نہیں مزہ آتا ہے، ہم لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ مزہ نہیں ہے، یہ زہر ہے جس کو آپ مزہ سمجھ رہے ہیں. آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اگر یہ مزہ واقعی ہوتا تو ماں سے زیادہ مہربان خدا روکتا نہیں. پھر وہ خدا کیوں روکتا؟ خدا آپ کی زندگی کو بدمزہ بنانا چاہتا ہے کیا؟ خدا اپنی مخلوق سے نفرت کرتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ تعالی. وہ خدا محبت کرتا ہے. کوئی ماں ہوگی جو چاہے گی کہ اس کے بچے کو کوئی مزہ نہ ملے؟ کون سی ماں چاہے گی؟ اگر کسی ماں کے سامنے یہ آپشن ہو کہ اپنے بچے کو خوشی دو گی یا غم، تو کوئی ماں غم دے گی بچے کو؟ کوئی دیوانہ ہوگا تو یہ کام کرے گا؟ باپ بھی نہیں کرے گا. تو آپشن میں ملے غم دینا ہے خوشی، ہمیشہ خوشی دے گا، کیوں غم دے گا؟ وہ خدا جو ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ہمیں غم دے گا؟ کیوں غم دے گا؟ اس کا مطلب جس کو ہم غم سمجھ رہے ہیں وہ غم نہیں ہے، جس کو ہم خوشی سمجھ رہے ہیں وہ خوشی نہیں ہے. یہ ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے. اور اس دھوکے کو ذرا سا اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں تو سمجھ بھی پائیں گے کہ ہاں یہ دھوکہ ہے, نصیب کچھ نہیں ہونا ہے. لب الباب کیا ہے؟ لب الباب یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ہم لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں یہ تقریباً 80% باتیں لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہیں 20 منٹ کے بعد. اسٹیٹسٹکس موجود ہیں اس میں کہ بھائی جتنا بھی لوگ سنتے ہیں 20 منٹ کے بعد 80% باتیں لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو 20% بچ جائے وہ بہت اہم اشیاء ہوں جو بچ جائیں. اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی تکرار کرتے ہیں تاکہ وہ حصہ بچ جائے. اب میں جو چیز بار بار تکرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ صرف ایک جملہ ہے, اگر خدا اور حجت خدا کو پسند ہے تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. اور میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں 27 سال کی ان تمام تر محنتوں کے ساتھ کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں صرف اس ایک جملے کو اصول بنا لیا, میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں آپ صراط حق سے دور نہیں جا سکیں گے, آپ ترقی کریں گے, آپ کو کمال نصیب ہوگا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے اندر بھی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرما دے. ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, ایک مثال اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مسلسل اپنے ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ دنیا تابع خدا ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ جملات کچھ الفاظ باقی ہیں, دین سے مفاہیم باقی نہیں ہیں, اس کے معانی باقی نہیں رہے. مثلا ہمارے پاس السلام علیکم ہے, روح ہے سلامتی نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم سلام علیکم کا مطلب کیا ہے. کہتے ہیں ہم, یعنی اس کو اردو میں کہیں یا انگلش میں کہیں اس کا فرق سمجھ میں آتا ہے, باقی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہے کیا. کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے. تو ہمارے پاس بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاس روح باقی نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ بار بار عرض کیا, ایک تو بنیادی جملہ, جو کام بھی کرنا ہے اپنے آپ سے ایک سوال کر لیجئے, اللہ اور حجت خدا کو پسند ہے؟ خدا اور حجت خدا کو پسند ہے یا نہیں ہے؟ پسند ہے تو کروں گا, نہیں پسند نہیں کروں گا. اب ایک اور بات سوچ لیجئے, ہم نے ایک اور جملہ بھی بیچ میں 2-3 دفعہ آپ سے کہا, یہ پوری کائنات تابع خدا ہے. تابع خدا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی فرما بردار ہے, اللہ کی فرما برداری میں چلتی ہے. اب میں مثال آپ کی خدمت میں دوبارہ فجر کی نماز سے دیتا ہوں. کیوں قضا ہو رہی ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اس چھت کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ فجر کی نماز واجب ہے, یہ تقریباً احمقانہ بات ہے, یہ سوچنا تقریباً فضول ہے. آپ کوئی یورپی اور امریکی کسی ملک میں رہ رہے ہوتے, اس کے کسی گاؤں دیہات میں بھی رہ رہے ہوتے تو آپ کو دین کے بارے میں اتنا پتہ چل جاتا. آج کل اب وہ زمانہ نہیں ہے بے خبری کا. ہاں شاید کوئی افریقہ کے جنگلات میں کہیں رہ رہا ہو یا امیزون کے جنگلات میں رہ رہا ہو تو شاید اس کو پتہ نہ چلے. آپ الحمدللہ ایک مسلمان انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں, آپ کو تقریباً سب کچھ پتہ ہے. اور یہ میں آپ کو یقین سے کہتا چلوں, خاص کر ہمیں اہل بیت کے ماننے والوں کی مشکل نہ جاننا نہیں ہے نہ کرنا ہے, ہمیں بہت کچھ پتہ ہے. جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے ہر سال میں کم از کم بھی 100-150 منجلسیں کرنی ہوتی ہیں, کچھ نہ کیا ہو تو اتنا کرنا ہوتا ہے. اگر اس کو میں اپنی عمر سے ضرب دوں تو کئی ہزار مجالس بن جاتی ہیں. ان کئی ہزار مجالس میں اگر ہر مجلس میں 15 منٹ بھی مفید سن لیا ہو تو یہ لاکھوں چیزیں بنتی ہیں. پھر ہماری مشکل نہ جاننا نہیں ہے, ہماری صرف ایک مشکل ہے نہ کرنا ہے, ہم کر نہیں رہے. تو اب میں آپ کو کوئی نیا علم نہیں دوں گا, جو مجھے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کو کرنے پر مجبور کر دوں, بس کوئی نئی بات نہیں سکھا سکوں گا میں آپ کو. ایک بات تو وہ جملہ ہو گیا, دوسری بات ہو گئی آپ سے کہ خدا کے تابع ہیں. اب آئیے فجر کی نماز کے انالیسس کے اوپر, یہ قضا کیوں ہو رہی ہے؟ چلیے وہ آپ کو دشوار لگ رہا ہو, لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا کوئی ہے جس کو پتا نہ ہو کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ پتا ہے, سب کو پتا ہے. اب عالم یہ ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور سامنے والا جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اس کو بھی پتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے معلوم ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. ہم لوگ جھوٹ کے اوپر اپنے معاشرے کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے, سچ کیوں نہیں بولا جا رہا؟ یوں سوچا گیا ہے کہ اگر سچ بولا گیا تو مصلحت ہاتھ سے جائے گی, جھوٹ بولا گیا تو مصلحت رہ جائے گی. اچھا یہ جو کائنات ہے یہ کس کے تابع ہے؟ یہ خدا کے تابع ہے. مصلحتیں پورا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. اس نے مصلحت جھوٹ میں رکھی تھی یا سچ میں رکھی ہے؟ اس نے مصلحت سچ میں رکھی ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ بولیں گے تو مصلحت جائے گی, لہذا جھوٹ بولنا ضروری ہے. یہ دھوکے کے سوا اور کیا ہے؟ یا تو یہ دنیا خدا کی تابع نہ ہوتی, دنیا کسی اور کی تابع ہوتی تو شاید جھوٹ میں کچھ مل جاتا. اگر یہ دنیا واقعا خدا کے تابع ہے تو جھوٹ میں کوئی چیز کیسے مل سکتی ہے؟ اگر یہ دنیا خدا کی تابع نہ ہوتی تو فجر کی نماز قضا کر کے بھی بدن کو سکون مل جاتا. اگر خدا کی تابع ہے تو آپ کون سی نیند لینے کے چکر میں خدا کی مخالفت کر کے, جبکہ نیند بھی خدا کے تابع ہے, جسم بھی خدا کے تابع ہے, آپ کا ذہن بھی خدا کے تابع ہے. کوئی راستہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو کچھ ہم حکم خدا کی مخالفت میں کرنے کے بعد سوچتے ہیں ملے گا, یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ان دھوکوں کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے ہیں جبکہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہم ذاتی سکون سے محروم ہو چکے ہیں, ہم معاشرتی محبتوں کو ختم کر چکے ہیں, ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جب جیسے جنگل کے اندر لاکھوں درخت ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بیگانہ ہوتے ہیں, ہم جنگل کے درختوں کی طرح ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور برابر برابر میں کھڑے ہیں لیکن ایک دوسرے کو نہیں جانتے. ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں, اور خدا نہ کرے ڈس انٹیگریشن میں جو ہم جس تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم, یعنی مجھے معلوم ہے کہ اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ لوگ اس پہ تحمل کیوں کر رہے ہیں, اس دھوکے کو کب تک دے کے چلنا چاہتے ہیں. اب واسطہ کیا ہے؟ راستہ صرف ایک سادہ سا راستہ ہے, حکم خدا واپس آئیے. اور جس لذت اور مزے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھ سے نکلے گی اس پر مطمئن ہو جائیے کہ خدا ہاتھ سے نہیں جانے دے گا, کبھی نہیں جانے دے گا. آپ کو جسم کی لذت چاہیے وہ ملے گی آپ کو, جتنی مخالفت میں تصور کر رہے تھے کہ ملے گی اس سے کہیں زیادہ اطاعت میں ملے گی, ورنہ خدا کی فرما برداری نقصان دہ عمل کہلائے گا, اور خدا کبھی اپنی فرما برداری پہ نقصان نہیں ہونے دے گا, وہ مالک اور حاکم ہے, کیسے نقصان انہوں نے دے گا؟ یعنی نعوذ باللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کوئی شیطان کی پیروی کرے تو زیادہ فائدے میں رہے گا اور مالک کائنات خدا کی پیروی کرے تو کم فائدے میں رہے گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے یہ. تو صرف سادہ سا ایک کام ہے, حکم خدا کے اوپر آ جائیے, حکم خدا پہ آ جائیے. کیسے آ جائیے؟ وہ جو آپ جانتے ہیں کہ یقیناً خدا اور حجت خدا کو پسند ہے, جس کا آپ کو قطعی یقین ہے یہ امام کو پسند ہے, آپ کو کرنا شروع کر دیجیے. اور آپ اپنی زندگی سے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ امام کو قطعاً پسند نہیں ہے اسے ختم کر دیجیے. اب میں آخری زحمت آپ کو دوں گا, یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ سب بیکار چلا جائے گا اگر میں نے آپ کو اس کا کوئی عملی راستہ نہیں بتایا. اور جب میں آپ کو عملی راستہ بتاؤں تو آپ کے سامنے دو آپشنز ہوں گے, یہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کریں یا بات پہ چھوڑ دیں. اگر آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ نہ کیا اور بات پہ چھوڑ دیا تو فرش ادا کے صدقے میں جو سعادت ملی ہے وہ باہر نصیب نہیں ہوگی. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا تھا, جو آپ کو سعادت یہاں ملنی ہے وہ باہر نہیں ملنی ہے, ورنہ دونوں فرش برابر ہو جائیں گے. پھر بھی اس فرش ادا میں کچھ مصلحتیں ہیں, یہیں پہ آپ کو کچھ ملنا ہے. تو اب میں آپ کی خدمت میں ایک پریکٹیکل طریقہ عرض کرتا ہوں, بہت سادہ سی بات ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد جو کچھ آپ نے سنا, ہم سب لوگ اس کو ریسیو کرنے میں اور اس سے متاثر ہونے میں 360 درجے پہ 360 نظام بنا دیں گے. یعنی کوئی کم متاثر ہوگا, کوئی زیادہ متاثر ہوگا, کسی کے دل پہ بہت زیادہ اثر ہو رہا ہوگا, کسی کے دل پہ بہت کم اثر ہو رہا ہوگا, بہت سارے لیولز بن جائیں گے یہاں پہ. اچھا اب جو کرنا ہے وہ یہ ہے, اگر آپ کے دل پر اتنا اثر ہو رہا ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, سادہ سا کام کر لیجئے. ایک نافرمانی جو آپ کر رہے ہوں اسے بند کر دیں, اور ایک فرما برداری جس کی آرزو آپ کے دل میں ہو کہ کاش میں اللہ کا حکم مان لیتا, اب کر لیجئے. دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, ایک اللہ کی فرما برداری جس کے بارے میں آپ کے دل میں آرزو ہو کہ کاش میں یہ کر لیتا, وہ آپ کر ڈالیں, اور ایک نافرمانی جس کے بارے میں آپ کو یقیناً پتہ ہے یہ امام وقت کو پسند نہیں ہے, وہ وقت کے امام کے نام پہ ترک کر دیں. ایک نافرمانی, ایک گناہ جس کے بارے میں آپ کو قطعاً پتہ ہے یہ امام وقت کو پسند نہیں ہے, آپ وقت کے امام کے نام پر ترک کر دیں. ایک اللہ کا حکم, ایک حجت خدا کا حکم جس کے بارے میں قطعاً آپ کو پتہ ہے یہ یقیناً وہ چاہتے ہیں میرے اندر دیکھنا, اس کو آپ شروع کر دیجیے. اگر آپ نے اور ہم نے اس 40-50 منٹ کی محنت کے نتیجے میں ایک حکم زندہ کر لیا اور ایک برائی اپنے اندر سے ختم کر دی, میں گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اسٹارٹ لینے کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو پائے گا, یہ بہت اچھا اسٹارٹ ہوگا. اچھا, کیا برائی ترک کریں کیا اچھائی لے لیں, اس کا بھی میں عرض کرتا چلوں. کہتے ہیں علم اخلاق سکھانے والا نسخے نہ لکھے دوائی کھلائے, ورنہ نسخے تو بہت لوگ لکھتے رہتے ہیں, ہم نسخے نہیں لکھنا چاہ رہے, چاہ رہے ہیں کچھ ہو جائے. ایک برائی ترک کرنے, مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے مجھے دو برائیاں بتاؤ میں کوئی ایک ترک کروں, تو میں اسے کہوں گا اگر جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹ چھوڑ دو, اگر ٹی وی دیکھ رہے ہو تو ٹی وی چھوڑ دینا, دو میں سے کوئی ایک لے لیجیے گا. اگر دونوں لے لیں یا دونوں پہلے سے ہوں نعم المطلوب, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اگر جھوٹ ہے زندگی کے اندر جھوٹ ختم کر دیں, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, جھوٹا انسان کبھی اچھائی نہیں دے گا, جھوٹا انسان نہ دین لے گا نہ دین دے گا, طے شدہ بات ہے. باقی سب باتیں ادھر ادھر کی ہیں, جھوٹے سے کچھ نصیب نہیں ہوگا, اس کے اوپر بہت طولانی گفتگو ہے, ابھی اس کو کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے زندگی میں جھوٹ ہے اسے ختم کرتے ہیں, اور اگر زندگی میں ٹیلی ویژن کے فحشا میں مبتلا ہیں اس کو ختم کرنا. اچھا, یہ سوچ کے نہیں کیجیے گا کہ میں خدا پہ احسان کروں گا کہ اگر میں نے یہ کر ڈالا, نہیں, آپ اپنی نسلوں پہ احسان کریں گے, اپنے اوپر احسان کریں گے. مجھے معلوم ہے اور ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ لوگ جھیل رہے ہیں. اب اولاد سے خوشیاں نہیں مل رہی ان لوگوں کو, غم نصیب ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے. ہم لوگ, میں کہتا ہوں اگر کوئی اچھا مولوی ہو, اچھا عالم دین ہو, تو معاشرے کا چوراہا ہوتا ہے, اس کو معاشرے کے سارے نقائص وجوب پتہ چل جاتے ہیں. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو اب اولاد سے خوشی نصیب نہیں ہو رہی. کیوں نصیب نہیں ہو رہی؟ نہج البلاغہ میں لکھا ہے مولا کا فرمان, فرمایا جب لوگوں میں جھوٹ رائج ہو جائے تو یہ ہوگا. اس میں سے ایک جملہ یہ لکھا تھا کہ اولاد خوشی کا سبب نہیں بنے گی, آنکھ میں کانٹا بن جائے گی, لکھا تھا. دوسرا فحشا کا معاملہ ہے, فحشا کا معاملہ سنگین ہے. ٹیلی ویژن نے ہماری اور آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے منفیات کی طرف. البتہ ٹیلی ویژن سے میرا مطلب اس کا غلط استعمال, جو کچھ فسق و فجور میں آ رہا ہے, اگر میں اس کو ابھی بھی یہاں تک چھوڑ دوں گا تو کوئی ممکن نہیں کہ نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ فسق و فجور نہیں ہے. اس کی ڈیفینیشن سادہ سی عرض کر دوں, وہ دیکھیں جو اللہ کا نبی بھی دیکھے تو آپ کو برا نہ لگے, وہ دیکھیں جو آپ کو پتا ہو اللہ کا نبی بھی دیکھ رہا ہے آپ کو برا نہ لگے, وہ دیکھیں. اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو احساس ہو کہ حجت خدا پیچھے سے دیکھ رہے ہیں اور برا لگے گا, پھر مت دیکھیں. کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں, آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ وہ حاضر و ناظر ہیں. حاضر و ناظر کا مطلب یہی ہوتا ہے, موجود بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ دو برائیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں, یہ دو برائیاں بنیادی ترین برائیوں سے ایک برائی, جھوٹ بنیادی ترین برائیوں سے ایک برائی فحشا, دو میں سے کم از کم ایک ترک کر دیجئے گا اسٹارٹ کے لیے. دونوں ترک کریں گے زندگی آسان ہو جائے گی, بہت آسان ہو جائے گی. دو اچھائیاں کون سی لیں؟ ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کچھ اچھائیاں بھی ہونی چاہیے. اگر کوئی مجھ سے کہے دو اچھائیاں کون سی لوں، ایک اچھائی میں اسے کہوں گا اپنی زندگی میں خدا سے کوئی رابطہ ضرور رکھے،
اللہ
کوئی رابطہ رکھے، یعنی 24 گھنٹے میں کم از کم چند منٹ ایسے ہوں آپ کی زندگی میں ہر روز کہ جب آپ خدا کی سم توجہ دے دیں، مالک کائنات سے غفلت کر کے کچھ نہیں ملنا ہے، وہ مالک ہے، مختصر سی بھی سزا دے گا تو ہم جھیل نہیں پائیں گے، اور جو سزا میں مل رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہے، ہم لوگ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 24 گھنٹے میں 2 منٹ ایسے رکھ لیجئے، ظاہر واجبات تو انجام دینے ہی دینے ہیں آپ نے، 2 منٹ ایسے رکھ لیں جس میں خدا کی سم توجہ دیں. اگر 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب آپ کی آنکھ میں اللہ کے سامنے آنسو نہ آتا ہو، میں قسم کھانے کو تیار ہوں آپ مریض ہیں یا ہو جائیں گے. اگر کنٹینیوس بہت سارے دن ایسے گزر جائیں انسان پر جب کبھی خدا کے سامنے نہ روئے، یا تو یہ مریض ہو چکا ہے یا یہ مریض ہونے والا ہوگا، احتمال قوی اگر چند دن گزر گئے اس کا مطلب ہے مریض ہو چکا ہے. اب تو یہ دیکھنا ہوگا مرض کی انٹینسٹی کتنی ہے، دور کیسے ہوگا، یہ ایک مشکل ہے. ایک اچھائی ہے، اچھائی کیا ہے؟ خدا پہ توجہ دے. اب اس خدا میں پورا نظام شامل ہے، خدا اور حجت خدا، ان پہ توجہ دے دیں، آپ کی زندگی ان کے سائے میں گزرنی چاہیے. دوسری اچھائی کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، کہ ایک طرف سے ہم خدا پہ توجہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، دوسری طرف سے کیا کریں، ایک سادہ سی بات عرض کروں، جتنا بھی آپ لوگوں کو دیں گے، اب جیسے ہم کہیں گے لوگوں کو دیں گے تو آپ پیسہ سوچیں گے، دوسری چیزیں نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جذبات کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کسی کو خوشی دی، آپ نے کسی کو غم دیا، آپ نے کسی کو عزت دی، آپ نے کسی کو ذلت دی، جو کچھ آپ دیں گے یہ کئی گنا ہو کر آپ کے اوپر واپس آئے گا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں تو بہت زیادہ. مثلا اگر میں نے آپ کو غم دیا، غلط غم، یہ غم کئی گنا ہو کر میرے دل پہ آئے گا. اگر نعوذ باللہ میں نے آپ کی تذلیل کر دی، یہ ذلت کئی گنا ہو کر میرے اوپر واپس آئے گی. اچھا اگر کوئی یہ کہے نہیں میں دوسروں کی ذلت کرتا ہوں، میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا، تو میں اسے کہوں گا کہ پھر مطمئن رہو کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، پھر بہت کچھ ہونے والا ہے. کوئی کہے میں دوسروں کو خوشیاں دیتا ہوں، مجھے خوشی نہیں ملی، میں کہوں گا مطمئن رہو بہت ساری خوشیاں ملنے والی ہیں. کیوں؟ خدا ظلم نہیں کرے گا، خدا کے نظام میں ظلم نہیں ہے. میں اب آپ پھر دوبارہ واپس لے آتا ہوں اس جملے کی طرف، جو جذبات آپ لوگوں کے دلوں میں دے رہے ہیں وہ آپ کو واپس ملنے ہیں. آپ لوگوں کے دلوں میں اچھائی ایجاد کریں گے، یہ اچھائی آپ کو ملے گی. لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالیں گے، یہ عزت آپ کو ملے گی. جو لوگ عزت کے طلبگار ہیں وہ کیوں نہیں سمجھ رہے، لوگوں کو عزت دیں گے تو عزت ملے گی. جو خوشی کے طلبگار ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے، لوگوں کو خوشی دیں گے تو خوشی خود ملے گی. اور جو لوگ بے عزتی سے بچتے ہیں وہ بے عزتی دینے سے کیوں نہیں بچتے، جو لوگ تنہائی سے بچتے ہیں وہ اس تنہائی دینے سے کیوں نہیں بچتے. سادہ سا قانون ہے خدا کا، جو دیں گے وہ کئی گنا ہو کے واپس آئے گا. اب آپ تصور کیجئے گا کہ میں نے کسی کو ایک جملہ کہا جس کے اوپر وہ بیچارہ آدھے گھنٹے تک تڑپتا رہا، اور میں خوش ہوں کہ میں نے اس کو تڑپا لیا، اب کیا ہونا ہے، یہ آدھا گھنٹہ کئی گھنٹوں میں تبدیل ہو کر میرے پاس واپس آئے گا. اچھا اگر میں نے کسی بےکس کا ہاتھ تھاما ایسے ایک مصیبت کے لمحے میں جب کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور اس کے دل سے شکر کا ایک جذبہ اٹھا، اب کیا ہوگا، یہ شکر کا جذبہ کئی گنا بڑھ کر میرے سب واپس آنے والا ہے. یہ زندگی کے قانون ہے عزیزان محترم، اس میں کوئی استثنا نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے. آپ کو عزت چاہیے، عزت دینی پڑے گی. نعوذ باللہ تعالیٰ، ذلت ہے تو ذلت دیے تو ذلت اٹھانی پڑے گی، قانون یہی کہتا ہے. کئی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اپنی دانش میں جو اہم ترین سمجھ سکتا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. ایک قانون آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جو خدا اور حجت خدا کو پسند ہے وہ کر لیں، جو ان کو پسند نہیں ہے وہ نہ کریں. ایک برائی ترک کر لیں، ایک اچھائی اختیار کر لیں. جو دو برائیاں میں سے ایک کم سے کم ترک کر دیجیے گا, جھوٹ فحشا کم از کم ایک ترک کر دیں, ورنہ زندگی مصیبت میں رہے گی. نعوذ باللہ تعالیٰ. جو اچھائیاں ہیں ان میں سے دو اچھائیاں عرض کی, ایک خدا سے تعلق اچھا کر لیں, کم از کم چند منٹ, دو چار منٹ ہی صحیح, اللہ کے حضور اپنے آپ کو حاضر سمجھ لیں. دوسری بات یہ تھی کہ جو کچھ انسانوں کو دیں گے یہ آپ کو ملے گا. اچھائی دینا چاہتے ہیں ملے گی, برائی دی ہے برائی بھی ملے گی, یہ اللہ کا قانون ہے. یہ دنیا کے جتنے دولت مند ہیں جو دولت کی خاطر گردنیں کاٹ دیتے ہیں, یہ چیریٹیز میں پیسہ بہت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ یہ دولت کے حریص ہیں, یہ ایک سکہ کسی کو مفت میں نہیں دیں گے. یہ کیوں دیتے ہیں چیریٹیز میں؟ ان کو پتہ ہے یہ کئی دفعہ ملٹیپلائی ہو کے واپس آنا ہے ہمارے پاس, اس خاطر بھر بھر کے دیتے ہیں. کمانے میں ایک سکہ نہیں چھوڑے گا مثال کے طور پر کوئی بینک والا, لیکن جب دینے پہ آئے گا تو کروڑوں دے گا. کیوں دیتا ہے کروڑوں؟ اور یہ لوگ دل سے دیتے ہیں, قانون لکھواتے ہیں کہ اتنا پرسنٹ ضرور دیا جائے گا. کیوں دیا جائے گا؟ ان سب کو ایک قانون پتا ہے, دینے پہ بڑھے گا. ہمیں نہیں پتا, یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا, لہذا ہم غریب رہ گئے. اگر ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا دینے پہ بڑھ رہی ہے تو کسی کو برائی نہیں دیں گے, اچھائی دیں گے اور بہت دیں گے, کیونکہ دینے پہ بڑھتی ہے. یہ دنیا کا قانون ہے, اس کو سمجھ لینا ہوگا ہمیں. اب آئیے دنیا کی, یہ چند حقائق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے, اتنا کافی ہے سیکھنے کے لیے. آپ یقین فرمائیے جو 40-50 منٹ گزرے اس میں دو تین جملات سیکھنے کے لیے بہت ہیں اگر ہم سیکھ گئے. اور آخر میں یہ کہ التجا کرتے ہیں وقت کے امام کے نام پر, اللہ نے اپنی محبتیں نثار کی ہیں ان پر جو اس کی حجت سے محبت کریں. یہ اللہ کا نظام ہے, جو حجت خدا کے ساتھ ہے خدا اس کے ساتھ ہے, یہ ہمیشہ کا نظام ہے. اور حجت خدا نے قربانی دینی ہے, یہ بھی ہمیشہ کی طے شدہ حقیقت ہے. حجت خدا نے قربانی دینی ہوتی ہے, چاہے حجت خدا نبی ہو چاہے حجت خدا امام ہو, انہوں نے قربانی دینی ہوتی ہے. قربانی دے کر لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے. جب یہ ساری خدا نے متعلق کی قربانیاں جمع ہوتی رہیں جمع ہوتی رہیں, بات اللہ کے نبی تک پہنچی ہے. آخری حجت خدا نبوت کے سائے میں, اب اس نبی نے کوئی قربانی دینی ہے, اور قربانی اس پائے پر جا کر دینی ہے جو کسی نبی نے نہ دی ہو. اب ایک عجیب حقیقت ہے انسان کے لیے, اپنی قربانی دینا آسان ہے, اولاد کی قربانی دینا بہت سخت ہے. اپنی قربانی آسان ہے, اگر کوئی مجھ سے کہے تم مرو میں کہوں گا یہ آسان ہے, کوئی مجھ سے کہے اولاد کو مرواؤ اب یہ بہت مشکل ہے. پھر کہتے ہیں اولاد کی اولاد اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کیوں بات نواسۂ رسول پر آئی. نبی کے سامنے انتخاب ہے, کس کی قربانی دیں گے, اپنے بیٹے ابراہیم کی یا حسین کی؟ اور اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ اگر ابراہیم دنیا سے گئے تو میرا دل رنجیدہ ہوگا, اگر حسین گئے تو فاطمہ کا دل دکھی ہوگا, میں یہ نہیں دیکھ پاؤں گا. تو حضرت ابراہیم کو قربان کیا, ایک روایت کے مطابق سید الشہداء کو بچایا, اور اس سید الشہداء کو لے کر اپنے ساتھ چلتے تھے. ایک روایت, عجیب روایت موجود ہے, ایک بدو مدینے میں آیا, لوگوں سے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی سے ایک کام ہے. اللہ کے نبی کے سامنے حاجت کیسے بیان کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بہت سخی ہیں بہت فیاض ہیں, تم کیسے ہی اپنی حاجت بیان کر لو وہ پورا کر دیتے ہیں. کہنے لگا نہیں کوئی طریقہ کار ہوگا. ایک دفعہ گلی سے گزر رہا ہے, دیکھتا ہے کہ سید الشہداء کو اپنے شانے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اللہ کے نبی. کہتا ہے اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی. ایک دفعہ سید الشہداء گلی سے گزر رہے تھے, کہا اے نواسۂ رسول آپ اپنے نانا کے سامنے میری سفارش کروائیں گے؟ سید الشہداء نے کہا ضرور کروائیں گے. کہا آپ اجازت دیں کہ آپ میری گود میں تشریف لے آئیے, میں آپ کے نانا کے سامنے جاؤں گا, آپ کے نانا کو آپ کا واسطہ دوں گا. کہا ہمیں قبول ہے. یہ سید الشہداء کو گودی میں لے کر اللہ کے رسول کے سامنے پہنچا, اور اس نے عجیب جملہ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ میرا کام کر دیں.
نبی نے فرمایا تو نے جو کچھ مانگنا ہے واسطہ بہت بڑا دیا ہے, واسطہ بہت بڑا ہو گیا. نبی عاشق تھے سید الشہداء کے.
ایک موقع پر روایت موجود ہے مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول بی بی ام سلمہ کے گھر پہنچے اور بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ کچھ دیر استراحت کروں گا, اگر کوئی دروازے پر آئے تو اس سے کہنا نبی استراحت کر رہے ہیں, کچھ دیر کے بعد آئے. اللہ کے نبی لیٹ جاتے ہیں, کچھ دیر میں آنکھ کھلتی ہے اور ام سلمہ سے کہتے ہیں اے ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین کہیں رو رہا ہے. بی بی ام سلمہ نے کہا ہے نا اللہ کے نبی ایسا ہی ہے, حسین دروازے پر آئے تھے میں نے کہا نبی آرام کر رہے ہیں آپ کچھ دیر کے بعد آ جائیے, حسین پھر آئے میں نے پھر کہا, وہ جب تیسری دفعہ آئے میں نے کہا تو وہ رونے لگے. اللہ کے نبی نے تڑپ کر کہا ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے, وہ کسی اور کے لیے کہا تھا, حسین کا معاملہ کچھ اور ہے, جاؤ حسین کو لے کر آؤ. روایت کے مطابق بی بی ام سلمہ سید الشہداء کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئیں, اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے چمٹا لیا. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے احساس کیا کہ اللہ کے رسول کے لیے سخت گزر رہی ہے کہ سید الشہداء سینے کے اوپر تھے, کہنے کی میں نے اٹھانا چاہا تو اللہ کے رسول نے اور زور سے چمٹا لیا اپنے آپ سے, کہا ام سلمہ مجھے میرے حسین سے جدا مت کرو. فرمایا بہت مسکرا رہے تھے, بہت خوش تھے, اچانک گریہ کرنا شروع کر دیا اور بہت روئے. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا ہے اللہ کے رسول ابھی تو آپ خوش تھے, ابھی آپ مسکرا رہے تھے پھر آپ نے رونا شروع کر دیا. کہا ام سلمہ میرا یہ حسین کربلا کے میدان میں اکیلا ہوگا, کوئی اس کی نصرت نہیں کرے گا, یہ دنیا سے چلا جائے گا. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے مجھے کچھ مٹی دی اور ام سلمہ سے کہا ہے ام سلمہ یہ میرے بچے کی قتلگاہ کی مٹی ہے, اس کو سنبھال کے رکھو, یہ رنگ بدلے گی جب حسین شہید ہوگا. ام سلمہ کہتی ہیں سید الشہداء مدینہ سے روانہ ہوئے تو بہت گریا ہوا, وہ مدینہ سے چلے تو ہم سب نے گریا کیا. اس کے بعد مہینے گزرتے چلے گئے, محرم الحرام کا مہینہ آ گیا. فرماتی ہیں ہمارا دل پریشان تھا, عاشور کا دن آیا تو گویا لگا جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے, دن بھر طبیعت عجیب رہی, زہر کا وقت آیا نماز پڑھی گئی لیکن دل پر اداسی تھی, عصر کا وقت آیا فرماتی ہیں میری آنکھ لگ گئی, میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی آئے ہیں, آستین الٹی ہوئی ہے, جسم پہ خون لگا ہوا ہے, سر پہ خاک بلی ہوئی ہے, امامہ اتار دیا ہے اور سر پیٹ کر کہہ رہے ام سلمہ میرا حسین باہر آ گیا. ارے روایت نے تو بس اتنا لکھا ہے کہ سید الشہداء کا کہا میرا حسین مارا گیا, اب روایت میں نہیں لکھا کہ زینب کے ساتھ کیا ہوا, یتیم بچوں کے ساتھ کیا ہوا, سید سجاد کے ساتھ کیا ہوا, کوفہ کے بازار میں کیا ہوا, شام کے دربار
میں. پروردگارہ تو جواستہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو جواستہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, ہمارے مرحومین کے مقامات کو بلند تر فرما, ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ان کے اعمال حسنہ کو قبول فرما, شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار پرچم اسلام پرچم قرآن و اہل بیت کو فتح و نصرت نصیب فرما, پرچم کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو جواستہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین اہل بیت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص.